نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ذالک الفوز الکبیر یہ بڑی کامیابی ہے تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے جنت کے باغات ہمیں مل جائیں اور جنت کے باغات ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو بڑی کامیابی پانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے اور اچھے اعمال کی ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے اچھے کاموں کی ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں تو اللہ تعالی شانہ ایسے باغات نصیب کرے گا آخرت میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی پانی کی نہریں دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو آخرت میں ایسے باغات مل جائیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ بڑی کامیابی ہے ذالک الفوز الکبیر اللہ تعالی شانہ یہ کامیابی ہم سب کو اور ہمارے سب متعلقین کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے مرحومین کی اللہ مغفرت فرما دیں اور انہیں بھی یہ بڑی کامیابی نصیب کرے اور جو زندہ ہیں انہیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور ان سے اعمال صالحہ کروائے اور جو ایمان سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت سے نوازے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ شانہ اعمال صالحہ کی توفیق دے اور مستقبل میں جو لوگ آنے والے ہیں اللہ تعالی شانہ انہیں بھی ایمان سے بہراور فرمائے اور اعمال صالحہ کی انہیں بھی توفیق دے اور اللہ تعالی شانہ سب کو بڑی کامیابی نصیب کرے یہ بڑی کامیابی سب کو نصیب ہو جائے جنت میں داخلہ اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ ضروری ہے ایمان اور اعمال صالحہ ایمان الحمدللہ ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے ایمان ہے اور یہ ایمان جو ہے یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی خوب قدر کرنی چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اعمال صالحہ سے جس کی زندگی میں جتنے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اتنی ہی اس کے ایمان کی زیادہ حفاظت رہے گی، اور جس کی زندگی میں اعمال صالحہ کی کمی ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان خطرے میں رہے گا. اعمال صالحہ سے ایمان پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اعمال صالحہ سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اعمال صالحہ سے ایمان میں نورانیت بڑھتی ہے. اعمال کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بڑھتا ہے ایمان. اور اعمال صالحہ کی کمی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایمان کو وہ طاقت نہیں ملتی، ایمان کو وہ مضبوطی نہیں ملتی، ایمان کو وہ نور نہیں ملتا. اور اگر اعمال صالحہ میں اتنی کوتاہی ہونے لگے کہ گناہوں کا ارتکاب کرے، فرائض کو چھوڑے، واجبات کو چھوڑے، حرام میں مبتلا ہو جائے، مکروہات تحریمیہ میں مبتلا ہو جائے، تو ایمان کو نور ملنے کے بجائے ایمان کو ظلمت ملتی ہے، تاریکی ملتی ہے، ڈارکنس ملتا ہے. تو ایمان کی نورانیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ایمان میں کمزوری آتی ہے. تو ایمان اللہ تعالی شانہ نے ہمیں محض اپنے لطف و کرم سے عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور قدر کرنے کے لیے ہر مؤمن مرد اور عورت ایڑی چوٹی کا زور لگائے، رات دن کو ایک کر دے، خون پسینے کو ایک کر دے، اس بات کے پیچھے کہ فرض نہ چھوٹے، واجب نہ چھوٹے، حرام کا ارتکاب نہ ہو، مکروہات تحریمیہ کا ارتکاب نہ ہو. اس لیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ایمان کی دیوار میں درانے پڑتی ہیں. ایمان کا فاؤنڈیشن کمزور ہونے لگتا ہے. تو فرض کو چھوڑنے سے بچے، واجب کو چھوڑنے سے بچے، حرام کے ارتکاب سے بچے، مکروہات تحریمیہ کے ارتکاب سے بچے. اس کے دو فائدے ہوں گے، فرض ادا کرے گا، واجب ادا کرے گا، حرام سے بچے گا، مکروہ تحریمی سے بچے گا. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایمان کمزور ہونے سے بچے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا. اگر کوئی فرض کو ادا کرتا ہے، اگر کوئی واجب کو ادا کرتا ہے، اگر کوئی حرام سے بچتا ہے، اگر کوئی مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، تو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ایمان کو جو نقصان پہنچنے والا تھا وہ نقصان نہیں پہنچا. صرف اتنا نہیں، ایمان کو جو نقصان پہنچنے والا تھا وہ نقصان بھی نہیں پہنچا، اور مزید اس پر ایمان کو نفع ہوا، ایمان کو نفع ہوا. اور سنن ہے، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، ان کو خوب کرے. اس لیے کہ ان کو نہ کرنے سے ایمان کو نقصان تو نہیں پہنچتا، لیکن کرنے سے ایمان کو فائدہ بہت پہنچتا ہے. ایک شخص بیمار ہے، اور بیمار شخص کو ڈاکٹر دو قسم کی دوائیں دیتا ہے. ڈاکٹر اس سے یہ کہتا ہے کہ صبح و شام یہ دوا کھا لیا کرو، اور دیکھو یہ دوا بہت ضروری ہے، اگر تم نے یہ دوائی نہیں لی تو تمہاری صحت متاثر ہوگی. دوائی لی تو صحت کو فائدہ پہنچے گا، دوائی نہیں لی تو صحت کو نقصان پہنچے گا. اور ساتھ میں ایک وٹامن کی گولی دی، اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بھی اگر لے لیں تو اچھا ہے. اب وہ پہلی جو دو گولیاں ہیں وہ ضروری ہیں، اگر لے گا لے گا اگر تو صحت کو فائدہ پہنچے گا اور نہیں لے گا تو صحت کو نقصان پہنچے گا. تو یہ پہلی والی دوا یہ ہے, اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ صحت کو جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ نقصان نہیں پہنچے گا, اور صحت کو جو فائدہ پہنچنے والا ہے وہ فائدہ پہنچے گا. اور وٹامن جو ہے وہ اگر چھوڑ دے گا تو نقصان نہیں ہوگا, لیکن اگر لے گا تو صحت کو فائدہ ہوگا. یہ فرض اور واجب کو کرنا اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا یہ اصل دوا ہے. اس کو اگر نہیں لے گا تو نقصان, اور اگر لے گا تو صرف نقصان سے نہیں بچے گا فائدہ بھی ہوگا. اور سنتیں اور مستحبات اور نوافل جو ہیں یہ وہ وٹامن ہے, اگر نہیں لے گا تو کوئی حرج نہیں, نقصان نہیں ہوگا, لیکن اگر لے گا تو فائدہ ہوگا. تو فرض کو چھوڑنے سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے, واجب کو چھوڑنے سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے, حرام کے ارتکاب سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے, اور مکروہ تحریمی کو کرنے سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. لہذا ان چار کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے. اور دیکھو میرے بھائیو, یہ ایمان جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر کوئی شخص ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے آخرت میں چلا جاتا ہے تو بڑے سے بڑا گنہگار ہوگا تو بھی, اگر اللہ کا فضل ہوا تو سیدھا جنت میں, اور فضل نہیں ہوا, عدل ہوا, انصاف والا معاملہ ہوا, تو ایک مدت تک جہنم میں لیکن بالآخر جنت میں ضرور جائے گا. جنت میں ضرور جائے گا ایک نہ ایک دن, اور جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص ایمان کے بغیر گیا, ایمان کے بغیر گیا تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا, اور اس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی جہنم میں. خلود لا موت, یہ اعلان ہوگا, خلود لا موت, جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہو, اب موت نہیں آنے والی. موت کو مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا, اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ادھر دیکھو, جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ ادھر دیکھو. تو جنتی ادھر دیکھیں گے, جہنمی ادھر دیکھیں گے, اللہ تعالی شانہ سب کو قدرت عطا فرمائیں گے, اور موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, دمبے کی شکل میں, اور دمبے کی اور مینڈے کی شکل میں لا کر کے کہا جائے گا کہ یہ موت ہے موت, اور اسے ذبح کیا جائے گا. اور پھر جنتیوں کی طرف خطاب ہوگا کہ خلود لا موت, اب موت رہی نہیں, تو ان نعمتوں میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور جہنمیوں کو خطاب ہوگا کہ خلود لا موت, موت نہیں رہی, لہذا جہنم میں اب ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس لیے میرے بھائیو, یہ ایمان جو ہے, ایمان اس دولت کی حفاظت بہت ضروری ہے. کچھ بھی کرنا پڑے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. جو لوگ اس ایمان کی حقیقت کو سمجھتے تھے, اس ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے, اس ایمان کی اہمیت کو سمجھتے تھے, وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. جان چلی جائے مگر ایمان نہیں جائے گا, جان چلی جائے مگر ایمان نہیں جائے گا. جانیں دے دی انہوں نے ایمان کی حفاظت کی خاطر, اور ان کو یہ پتا تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال صالحہ بہت ضروری ہے. اور اعمال صالحہ کا کیا مطلب؟ اچھے کاموں کو کرنا اور برے کاموں سے بچنا. ایک شخص نماز پڑھتا ہے, یہ بھی عمل صالح ہے, اور بد نظری کا موقع آتا ہے اور نگاہیں نیچی کر لیتا ہے, یہ بھی عمل صالح ہے. گناہوں سے بچنا بھی عمل صالح ہے. تو بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے کام تھے ان کو کیا اور جو برے کام تھے ان سے بچے. برے کام سے بچنا بھی اچھا عمل ہے. جس طرح اچھے کام کو چھوڑنا برا عمل ہے, اسی طرح برے کام کو چھوڑنا ہی اچھا عمل ہے. تو وہ عامل الصالحات میں گناہوں سے بچنا بھی آ گیا. تو جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان کے لیے جنت ہے. اور ایمان جو ہے ایمان اس کی حفاظت ہی اعمال صالحہ سے ہے. آپ یوں سمجھیے کہ اعمال صالحہ جو ہیں, اعمال صالحہ یہ جسم ہے اور ایمان جو ہے وہ روح ہے. جسم ہے اعمال صالحہ اور ایمان روح ہے. اگر کوئی شخص دنیا سے ایمان لے کر کے گیا, عمل صالح نہیں ہے اس کی زندگی میں, لیکن اللہ نے فضل فرما دیا, عمل صالح نہیں تھا پھر بھی اس کا ایمان بچ گیا, اللہ نے فضل کیا ایمان بچ گیا اور وہ چلا گیا, تو روح لے کر کے گیا, اسی لیے وہ کسی نہ کسی دن جنت میں جائے گا. اور ایک شخص ڈھیروں اعمال صالحہ لے کر کے گیا, اچھے اچھے کام لے کر کے گیا, لیکن ایمان پیچھے چھوڑ گیا. تو یہ اعمال صالحہ جو ہے یہ جسم ہے بغیر روح کے, اور بغیر روح والا جسم کسی کام کا نہیں ہوتا, آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا. اور دوسرا شخص ہے وہ روح اور جسم دونوں کو لے کر گیا, روح بھی ہے اور عمل صالح بھی, یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو ایمان کی حفاظت میرے بھائیو ضروری ہے. ایک مومن کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر, ایک مومن کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. ایمان سے بڑھ کر اس کی نظر میں کوئی قدر و قیمت والی چیز نہیں. سب سے اہم اس کی نظر میں ایمان ہے. ایک شخص کو عزت, عزت بہت پیاری ہوتی ہے عزت. ایک شخص کو اہل و عیال بہت پیارے ہوتے ہیں. ہر شخص کو عزت بہت پیاری ہوتی ہے, اہل و عیال بہت پیارے ہوتے ہیں, بیوی بچے ماں باپ رشتے دار جیسا جیسا تعلق دوست احباب اس میں اہل و عیال میں سب آ گئے. اور تیسری چیز جس سے بہت محبت ہوتی ہے وہ مال ہے, مال مال. اور چوتھی چیز جس سے بہت زیادہ محبت ہے اپنی جان, اپنی جان سے بہت زیادہ محبت, اپنی جان سے بہت محبت, اہل و عیال سے بہت محبت, عزت اپنی عزت سے بہت محبت, اور مال دولت سے بہت محبت ہوتی ہے, مکانات ہیں دکانیں ہیں. یہ چار چیزیں ہیں جن سے تقریباً تقریباً ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. یہ جو چار چیزیں ہیں, ان چار چیزوں میں سے کسی کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے, کسی کو کسی اور چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے. مثلاً ایک شخص ایسا ہوگا کہ اسے اپنی جان اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دے گا. بیٹا ڈوب رہا ہے, بیٹا ڈوب رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر میں اسے بچانے کے لیے گیا تو میں بھی جا سکتا ہوں, تو بیٹے کو ڈوبنے دے گا, اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالے گا. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتے ہیں. اور ایسے بے شمار واقعات آپ کو نظر آئیں گے تاریخ کے اوراق اگر آپ کھولیں گے اور پلٹیں گے تو آپ کو ایسے بے شمار واقعات نظر آئیں گے کہ کوئی اپنی جان کے لیے, اپنی جان کے لیے بیوی بچوں کو قربان کر رہا ہے, اپنی جان کے لیے اپنی عزت کو بھی قربان کر رہا ہے. کوئی بات نہیں ذلیل ہو جاؤں تو, لیکن جان بچ جاوے, جان بچ جاوے. بھوکا ہے تو چوری کر لیتا ہے, ارے بھائی چوری میں تیری عزت جائے گی, کوئی بات نہیں عزت چلے جان بچ جاوے. اپنی جان کے لیے جائیداد کو قربان کر دیتا ہے, مال و دولت کو قربان کر دیتا ہے, عزت کو قربان کر دیتا ہے, بیوی بچوں کو قربان کر دیتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اہل و عیال کے لیے مال قربان کر دیں گے, اپنی عزت بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مغل سلطنت کا سب سے پہلا بانی بابر, بابر مغل سلطنت کا بانی, اس کا بیٹا تھا ہمایوں. ہمایوں بیمار ہو گیا, ہمایوں بیمار ہو گیا تو وقت کا بادشاہ تھا, کیا کمی تھی, علاج معالجے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو تقریر کی اس میں یہ کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، میرا اللہ کون ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، شفا میرے ہاتھ میں بھی نہیں، میں خلیل اللہ ہوں، میں ولی نہیں میں نبی ہوں، سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت نبی کی ہوتی ہے، میں نبی ہوں نبی، لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سعد ابن عبادہ یا سعد ابن معاذ کسی کے پاس گئے عیادت کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیمار ہیں، تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، تین مرتبہ فرمائی، یہ اللہ سعد کو شفا دے دے، یہ اللہ سعد کو شفا دے دے، یہ اللہ سعد کو شفا دے دے۔ یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتلا رہے ہیں کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو سعد کو شفا دے دے۔ ہمارے گھر میں بھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفا کے لیے یہ عمل کیا تھا، تو میں بھی اگر یہ عمل کروں گا تو اللہ اس کی برکت سے میرے مریض کو شفا دے دے گا۔ اللہم اشف ابراہیم، اللہم اشف ابراہیم، اللہم اشف ابراہیم، گھر میں جو بھی بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو، اللہم اشف عبد الرحمن، اللہم اشف عبد الرحمن، اور عربی میں نہیں تو اردو گجراتی انگلش میں کہو گے، اے اللہ عبد الرحمن کو شفا دے دے، اے اللہ عبد الرحمن کو شفا دے دے، اے اللہ عبد الرحمن کو شفا دے دے، اور اس نیت سے کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا رقیہ، 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 رقیہ کے لیے جاتے ہیں، رقیہ کا معنی جھاڑ پھونک، جھاڑ پھونک منتر، تو رقیہ کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ، وہ ان کے رقیے سے لوگ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، وہ کچھ پڑھ کر کے دم کرتا ہے۔ تو میں لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ موجود ہے، اس رقیہ کو سیکھو اور اس رقیہ کو سیکھ کر کے پڑھو۔ دنیا کے جو عامل ہیں اگر وہ خوف خدا رکھنے والے ہیں اور صحیح طریقے سے انہوں نے عملیات سیکھے ہیں اور ان کے پاس ایسا کوئی منتر ہے جس منتر کو پڑھ کر کے وہ آپ کو دم کریں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ان سے بھی کراؤ اگر شریع حد میں رہ کر کے وہ کر رہا ہے تو، اگر وہ دنیا دار نہیں ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی کم درجے کی چیز ہو اور اعلیٰ درجے کی چیز ہو تو کم درجے کی چیز کوئی استعمال نہیں کرتا، اعلیٰ درجے کی چیز استعمال کرتا ہے۔ دکان میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو اعلیٰ درجے کے برانڈ والی چیز کو لیتے ہیں، کم درجے کے برانڈ والی چیز کو نہیں لیتے، وہ تو مجبوری کے درجے میں کہ بھائی اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور اگر اعلیٰ درجے کے برانڈ کو خریدیں گے تو ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے، مجبوری کے درجے میں اعلیٰ درجے کی۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کی چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود شریف، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں درود شریف کو، عربی میں صلات کہتے ہیں، تو صلات بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، صلات و سلام ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ صلات و سلام پڑھنا تو بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، صلات و سلام بہت اونچی نیکی کا کام۔ اب اگر کوئی شخص اردو میں کوئی صلات و سلام کا سیگا پڑھ لیتا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بشرطے کے شرعی قاعدے کے مطابق ہو۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی ایک نظم لکھی ہے سلام کی، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ تو اردو میں اگر کوئی اللہ تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے سرشار ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں، اسے کہ دیوبند میں بیٹھ کر کے لکھی تھی، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن, یہ دل میں ارماں ہے کہ مزار اقدس پہ ایک دن جاؤں گا, اور جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے کیا کہوں گا, یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا, سناؤں ان کو میں حال دل کا, کہوں میں ان سے سلام لے لو. کہا کہ یہ میری تمنا ہے کہ میں کسی دن اللہ مجھے توفیق دے دے میں وہاں پہنچ جاؤں, تو وہاں جا کر کے اپنے دل کی جو حالت ہے وہ ان کے سامنے بیان کروں. اس لیے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, اور وہاں ان کے روزے کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کچھ بولتا ہے تو وہ اسے سنتے ہیں. جی وہاں سنتے ہیں, یعنی اعتدال والی بات کہ لیسٹر میں اگر کوئی کچھ بولے گا تو وہ نہیں سن سکتے, لیسٹر سے نہیں سن سکتے. لیسٹر میں اگر کوئی درود پڑتا ہے تو اللہ تعالی شانہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں, وہ فرشتے وہ درود کو لے جاتے ہیں. فرشتے مقرر کیے ہیں جہاں کہیں دنیا میں کوئی درود پڑتا ہے, صلاۃ و سلام پڑتا ہے, تو وہ فرشتے لے جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے, اور وہاں اگر کوئی پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر کے پڑھتا ہے تو وہ سنتے ہیں. تو اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس میں جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا, کہوں میں ان سے سلام لے لوں. تو یہ بھی اپنے جذبات, اور جو عربی لوگ ہیں عربی لوگ تو انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اشعار میں اظہار کیا ہے, اور بعض حضرات نے اپنے جذبات کا اظہار کر کے اپنے درود کے سیگے بھی بنائے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور درود ہے, اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون. دیکھو کتنا پیارا درود ہے, اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون. یعنی اس درود کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ تو اپنے نبی پہ درود بھیج. کیوں؟ اس لیے کہ درود کا صیغہ یہ ہے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جب تک ان کو یاد کرنے والے ان کو یاد کرے, اور جب ان سے غفلت کرنے والے ان سے غفلت میں مبتلا ہو جائے. تو کوئی ان کو یاد کرتا ہو یا نہ کرتا ہو آپ درود بھیجتے رہیے. یہ بھی درود ہے, پڑھتے بھی ہیں ہم لوگ. تو اگر کوئی صلاۃ و سلام عربی میں فارسی میں اردو میں اشعار میں ڈھالے اور عقائد اسلامی عقائد کے مطابق ہوں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, اور اگر کوئی درود کا سیگا خود بنائے عربی کے اندر اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں, دل کر ہر مومن کا دل یہ کہے گا کہ صلاۃ و سلام کے لیے سب سے افضل طریقہ وہ ہے جو خود اللہ کے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود خود سکھایا ہے وہ بھی سینکڑوں ہیں, سینکڑوں درود سکھائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا, یہ خود اللہ کے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب تم اللہ سے کہو کہ اللہ میرے اوپر صلاۃ و سلام نازل کرے تو اللہ کو اس طرح کہو, تو اس سے بڑھ کر کوئی صلاۃ و سلام ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود بھیج, اے اللہ تو رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسی رحمت؟ کما تحب و ترضا, جیسا تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. کتنا مختصر ہے, اسے یاد کر لو اور روزانہ 100 مرتبہ پڑھو, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا. ایک دوسرا درود سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک, اے اللہ آپ رحمت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں. ہو گیا درود جی. اور ساتھ میں پھر کہ وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اور رحمت بھیج مومن مردوں پر مومن عورتوں پر, مسلمان مردوں پر مسلمان عورتوں پر. میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ علماء نے یہ لکھا ہے, علماء نے, کہ ایک عمل ایسا ہے جسے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں, وہ ہے درود پاک. اپنے نبی سے اتنی محبت ہے اللہ کو کہ جب کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے یہ دعا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ شروع میں درود پڑھو اور آخر میں درود پڑھو, اس لیے کہ شروع کا حصہ قبول اور آخری حصہ قبول. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ شروع کا حصہ کاٹ کر قبول کر لے اور آخر کا حصہ کاٹ کر قبول کر لے, انشاءاللہ تمہاری ساری دعا ہی قبول ہو جائے گی. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا یہ آدابِ دعا میں سے ہے, اس لیے کہ درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے. تو میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جبکہ پوری دنیا میں مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں قسم پرسی کے عالم میں ہے اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مومن مردوں کی, مومن عورتوں کی, مسلمان مردوں کی, مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما, ان پہ رحم فرما. ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, لیکن یہ درود کا حصہ ہے, نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یہ درود پاک کا حصہ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم مسلمان بحیثیت امت کے اس درود کی کثرت رکھیں گے تو اللہ کی رحمت امت پہ اترے گی. اس لیے روزانہ 100 مرتبہ اس درود کو بھی پڑھنا چاہیے, اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو 50 مرتبہ پڑھو, 25 مرتبہ پڑھو, نہیں تو کم سے کم 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو. یہ جو 40 درود و سلام, 40 صلاۃ و سلام کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ درود پاک موجود ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت درود سکھائے ہیں. کچھ لوگوں نے اردو میں بھی سلام کی نظمیں لکھی ہیں, کچھ لوگوں نے فارسی میں بھی, کچھ لوگوں نے عربی میں بھی ہے صلاۃ و سلام کے سیگے, وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اگر عقیدے وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہو تو. اور بہت بزرگوں نے عربی میں درود کے سیگے بھی بنائے ہیں, جیسے میں نے بتایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں درود سکھائے, سینکڑوں درود. تو سوال یہ ہے کہ اردو والے ہیں, یہ فارسی والے ہیں, اشعار ہیں, یا درود کے سیگے عربی میں ہیں, عربی میں وہ اعلیٰ ہوں گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سکھائے ہوئے الفاظ اعلیٰ ہوں گے؟ اس لیے دل بھی یہ کہتا ہے, ہمارے بزرگان دین بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صلات و سلام وہ ہے, صلات و سلام وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سلام کہاں ہے؟ التحیات میں ہمیں ملتا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. یہ شروع سے سکھا چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و ازواجہ و ذریاتہ. تو جب یہ اے ایمان والو تم بھی صلات اور سلام بھیجو اس نبی پر, تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو دو حکم ہوئے کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے خدمت بابرکت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انا قد عرفنا السلام, سلام تو ہم جانتے ہیں, آپ نے ہمیں سکھایا ہے, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کیف نصلی علیک, ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولو, تم کہو, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ صلاة و سلام کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سب سے اچھا اور سب سے بڑھیا اور سب سے بہتر درود اور سلام کون سا ہے؟ وہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو رقیہ اگر کوئی شرعی حد میں رہ کر شریعت مطہرہ کے قوانین کے دائرے میں رہ کر رقیہ کرتا ہے, کچھ پڑھ کر کے دم کرتا ہے, اس سے بھی شفا مل سکتی ہے. قرآن مجید کی آیات ہیں, احادیث شریفہ کی دعائیں ہیں, اللہ کے کچھ نام ہیں. علماء نے, فقہا نے, ہماری شریعت نے ایک باؤنڈری ہر چیز کے لیے بنائی ہے. اس باؤنڈری میں رہ کر اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن میرے بھائیو, سب سے اعلیٰ رقیہ کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ منتر کون سا ہے؟ کسی بزرگ سے ہم تک پہنچا وہ, کسی عامل سے ہم تک پہنچا وہ, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف رقیے ہیں. ان میں سے ایک رقیہ یہ شارٹ میں, اللہم اشف سعدن, اللہم اشف سعدن, اللہم اشف سعدن. اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما. تو وہ اردو میں کہہ دیجئے, انگلش میں کہہ دیجئے کہ اللہ گرانٹ شفا ٹو ابراہیم, او اللہ گرانٹ ابراہیم شفا, او اللہ گرانٹ ابراہیم شفا, او اللہ گرانٹ ابراہیم, اے اللہ ابراہیم کو شفا عطا فرما, اے اللہ ابراہیم کو شفا عطا فرما, اے اللہ ابراہیم کو شفا عطا فرما. اور نیک صالح لوگوں سے بھی رقیہ کروایا جاتا ہے اس نیت سے, اس نیت سے کہ ان کے تقوی کی برکت سے شفا جلدی ہوگی. یہ بھی ٹھیک ہے. تو جس طرح نیک لوگوں کی برکت ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکت بھی تو ڈھونڈو, الفاظ کی برکت بھی تو ڈھونڈو. لیکن نہیں, اس میں ہمیں پڑھنا پڑتا ہے نا. یہ رقیہ اگر ہم کسی کے پاس چلے جائیں گے تو وہ پڑھے گا, اس میں تو ہمیں پڑھنا پڑے گا, ہمیں رقیہ کرنا پڑے گا. یعنی اللہ کو یاد کرنے سے اتنی سستی ہم لوگوں کو, اتنی سستی ہم لوگوں کو. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم تھک جاتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھک جاتے ہیں. تراویح کے لیے مسجد ڈھونڈتے ہیں تو وہ مسجد جس میں کم کھڑا ہونا پڑے. حالانکہ جذبہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جذبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ایسی مسجد میں جانا چاہیے جہاں پانچ منٹ زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے. ایسی مسجد میں جانا چاہیے تھا. فجر کی نمازوں میں دیکھو, مسنون قراءتیں بالکل متروک, مسنون قراءتیں تقریباً پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, تقریباً فجر کی نماز میں مسنون قراءتیں نہیں ہوتی. جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہتمام سے سورہ الف لام میم, سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے, لیکن مسجدوں میں وہ نہیں پڑھی جاتی. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے سامنے اتنی دیر تک کھڑے ہونا نہیں چاہتے. کبھی امام صاحب کہتے ہیں کہ مسلی کہتے ہیں کہ امام صاحب نہیں پڑھتے, یہ ان پر ڈالتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے میرے بھائیوں. تو رقیہ کے لیے بھی امام صاحب کے پاس چلے جاؤ, فلاں عامل کے پاس, ایزی شارٹ کٹ کے وہ پڑھ کر کے دم کر دے گا, وہ گلے میں کچھ لٹکا دے گا, اسے لے کر کے پھرتے رہو, اب ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اللہ کے بندو, خود بھی رقیہ پڑھو. اور اسلامک دعوی اکیڈمی سے, ہمارے یہاں سے اگر کسی کو ضرورت ہے تو آ کر لے جاؤ, کوئی بیمار ہے تو لے جاؤ اور اس میں دیکھ کر کے پڑھو. سورہ فاتحہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا رقیہ ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سفر کر رہے تھے, اور سفر کے دوران کسی قبیلے کا بادشاہ تھا, اسے سانپ بچھو نے ڈنس لیا. اب کوئی رقیہ کرنے والا کوئی نہیں تھا, مرد حضرات کہیں چلے گئے تھے کسی کام کے لیے نکلے ہوئے تھے تو جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کوئی آیا اور یہ اس قافلے سے کہا کہ بھئی تم میں سے کوئی جانتا ہے رقیہ رقیہ جانتا ہے کوئی رقیہ کا مطلب یہ کہ کچھ پڑھ کر کے دم کرنا کچھ پڑھ کر کے دم کرنا کوئی منتر پڑھ کر کے دم کرنا تو اسلام نے صحیح منتر سکھایا ہے صحیح طریقہ سکھایا ہے اور جو چیزیں صحیح نہیں ہیں اس سے منع بھی کیا ہے ایسا منتر پڑھنا جس کا معنی ہی معلوم نہ ہو یہ منع ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شرکیہ الفاظ ہو کفریہ الفاظ ہو تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ اٹھ کر کے چلے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اس دن پہلی مرتبہ ہمیں پتا چلا کہ یہ بھی رقیہ جانتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی عامل ہیں ہمیں پہلی مرتبہ پتا چلا اس لیے کہ اگر یہ جھاڑ پھونک کرتے ہوتے تو مدینہ منورہ میں مشہور ہوتا لیکن کبھی ہم نے نہیں جانا یہ چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک کرتے نہیں تھے کبھی پہلے کیا نہیں تھا لیکن چلے گئے وہ چلے گئے اور انہوں نے دم کیا کچھ پڑھ کر کے تو وہ ٹھیک ہو گئے سمجھے وہ ٹھیک ہو گئے یہ منتر پڑھتے ہیں اور منتر پڑھ کر کے دو کام کرتے ہیں ایک کام کیا کرتے ہیں پڑھ کر کے اسے دم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے تھے اور بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ تھوڑا تھوک بھی نکل ایسا کرتے تھے پڑھ کر کے اور یہ منتر پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں ایسا ہاتھ پھیرتے ہیں اسے جھاڑتے ہیں اس کو جھاڑتے ہیں تو یہ جھاڑنے کا پڑھتے پڑھتے ایک تو دم کرتے ہیں دم کرنے کا مطلب یہ کہ یہ دم کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جاوے جو کچھ پڑا ہے اور جھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیماری ہے وہ ایسے نکل جاوے یہ زہر جب کوئی سانپ ڈنک مارتا ہے تو وہ زہر ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ وہ زہر اوپر چڑھتا ہے تو وہ رنگ بدلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ دم کر کے یوں کر کے جھڑ کر کے نیچے اتارتے ہیں تو اسی لیے یہ رقیہ جو ہے اس کو اردو میں جھاڑ پھونک کہتے ہیں پھونکنے کا مطلب یہ کہ دم کرتے ہیں اور جھاڑتے ہیں یہ اس لیے اس کو جھاڑ پھونک کہتے ہیں لیکن اس میں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں اور پڑھ کر کے دم بھی کیا جاتا ہے ہاتھ بھی پھیرا جاتا ہے اور ہماری شریعت میں بھی ایسی کچھ چیزیں ہیں جسے پڑھ کر کے شریع حد میں رہ کر کے کیا جاتا ہے تو اسے منتر بھی کہہ سکتے ہیں جھاڑ پھونک بھی کہہ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ گئے ہوئے تھے اور سفر میں تھے اور کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنس لیا ہے اور زہر اوپر چڑھ رہا ہے اور تم میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہو تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چلے گئے جا کر کے انہوں نے جھاڑ پھونک کیا اور واپس آ گئی وہ ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ آپ جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں آپ کیا کر کے آئے مطلب کہ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ آپ کچھ جانتے وانتے نہیں اور ایسے ہی چلے گئے اور رقیہ کر کے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کیا اور سورۃ الفاتحہ کا نام ہے سورۃ الشفا سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے سورۃ الشفا تو کہا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا اور اس کا زہر اتر گیا دیکھو ہمیں بھی اگر یقین ہو سورۃ الفاتحہ میں سورۃ الفاتحہ میں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں تو بہت جلدی میرے بھائیوں کام ہو جائے گا بہت آسانی سے کام ہو جائے گا بہت آسانی سے کام ہو جائے گا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عیادت کرنے والا کسی مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے سات مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم میں زبردست میں عظیم الشان اللہ سے مانگ رہا ہوں اور یہ عظیم الشان اللہ کون ہے رب العرش العظیم جو زبردست عرش کا رب ہے کیا مانگ رہا ہوں کیا سوال کرتا ہوں این یشفیہ کہ وہ تجھے شفا دے دے سات مرتبہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے کسی مریض کے سامنے تو اگر اس کے مقدر میں موت نہیں لکھی ہے تو اللہ شفا دے دیتے ہیں دیکھو یہ ہے ایک اور رقیہ ہے اللہم اذهب الباس اللہم اے اللہ اذہب الباس بیماری کو دور کر دے, رب الناس اے لوگوں کے رب اشفے شفا دے دے, انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے, لا شفا الا شفا کوئی شفا نہیں ہے مگر تیری شفا, شفا ان لا یغادر سقما ایسی شفا دے دے جو بیماری کو نہ چھوڑے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری بھی چلی جائے اور اس بیماری کے چلے جانے کے بعد کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ رہے, کوئی کمزوری نہ رہے, کوئی لنگڑاپن نہ رہے, کوئی اور عیب نہ آ جائے اس بیماری کی وجہ سے. ہوتا ہے اصل بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایفیکٹس اس کے رہ جاتے ہیں, نہیں ایسی شفا دے دی. اب اس میں بھی دیکھو یہ رقیہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں تو اس سے بھی زیادہ تاکید, اے اللہ اللہم اذہب الباس, اے اللہ بیماری کو دور کر دے, رب الناس تو لوگوں کا رب ہے, اشفے تو شفا دے, انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے, لا شفا الا شفا کوئی شفا نہیں ہے تیری شفا کے علاوہ, شفا ان لا یغادر سقما ایسی شفا دے دے کہ وہ کسی قسم کا کی بیماری کو باقی نہ رکھے نہ چھوڑے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ شفا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, شفا کسی کے ہاتھ میں نہیں. شرعی حد میں رہ کر اللہ تعالی شانہو نے جتنی اجازت دی ہے بس بیماری کو بیماری کے ازالے کے لیے اتنی کوشش کی جائے, شریعت سے باہر نکل کر نہیں. کبھی کبھی ناجائز کام کیا جاتا ہے, کبھی کبھی حرام دوا کا استعمال کیا جاتا ہے مفتیان کرام کو پوچھے بغیر, کبھی کبھی بدعت و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ, کوئی حرج نہیں. اگر اللہ نے بیماری مقدر میں لکھی ہے تو بیمار رہو, اللہ سے عافیت مانگو. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کوئی شکوا نہیں کرتے تھے, کوئی شکوا نہیں. اور یہ دعا عجیب و غریب ہے, اے میرے پروردگار انی مسنی الضر, مجھے بیماری لگ گئی ہے, مجھے تکلیف لگ گئی ہے, تو دور کر دے شفا دے دے, نہیں وانت ارحم الراحمین, اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. مطلب ہے کہ اب تو خود سمجھ جا, وہ انت ارحم الراحمین ہے تو خود سمجھ جا کہ اب آگے مجھے کیا چاہیے. اور کتنے سالوں کے لیے وہ بیمار رہے, لیکن ناجائز طریقہ نہیں, جائز طریقے میں رہے, جائز طریقے میں رہ کر کے شریع حد کے دائرے میں رہ کر کے علاج کرے. بہرحال علاج معالجے کی کوئی کمی نہیں تھی, بابر نے ہمایوں کے علاج میں ہر قسم کی کوشش کی, لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, اس لیے کہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. ایک دن جب بابر مایوس ہو گیا, تو رات کے وقت جب سب سو گئے تھے, پچھلے پہر تہجد کے وقت اس نے تہجد کی نماز پڑھی, اور تہجد کی نماز پڑھ کر وہ اپنے بیٹے ہمایوں کے بستر کے ارد گرد چکر لگانے لگا. یہ مستند بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. تو خدام ہوتے ہیں, کوئی جاگ رہا ہوتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. بابر یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں, لیکن کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا تھا. چکر لگانے لگا, اور چکر لگاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا ہمایوں جوان بالکل, اور میری آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جا رہا ہے, اے اللہ اگر میرے بیٹے ہمایوں کے مقدر میں بیماری والی زندگی ہے اور میرے مقدر میں صحت والی زندگی ہے تو اس کی بیماری والی زندگی مجھے دے دے, میری صحت والی زندگی اسے دے دے. میرے بھائیوں, ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے کیا کیا جذبات ہوتے ہیں وہ ہمیں اسی وقت معلوم ہوں گے جب ہم ماں باپ ہوں گے. جب تک ہم ماں باپ نہیں ہوتے, ماں باپ کے ہمارے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں, اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, छोटी छोटी बातों पर मां बाप से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, कभी मां के हो जाते हैं बाप को छोड़ देते हैं, कभी बाप के हो जाते हैं मां को छोड़ देते हैं। भाई अगर मां बाप का झगड़ा भी हो जाए तो उनका झगड़ा अपनी जगह पर, बाप हक पर है, मां हक पर है, जो भी हक पर है, लेकिन मां हमारे लिए मां है और बाप हमारे लिए बाप है। दोनों का एहतराम जरूरी है, दोनों का अदब जरूरी है, दोनों के लिए मोहब्बत जरूरी है, दोनों की खिदमत जरूरी है। मां बाप, मां बाप की दुआएं लो। सलासो दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक फीहिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तीन दुआएं ऐसी होती हैं जिनकी कबूलियत में कोई शुबहा नहीं। एक क्या है भाई? दावतुल वालिदि लिवलदिह, बाप की दुआ अपने बेटे के लिए। और बाप की दुआ अगर बेटे के हक में कबूल है तो मां की दुआ बतरी के औला कबूल। दुआ की, ए अल्लाह अगर मेरे बेटे के मुकद्दर में बीमारी वाली जिंदगी है और मेरे मुकद्दर में सेहत वाली जिंदगी है तो इसकी बीमारी वाली जिंदगी मुझे दे दे और मेरी सेहत वाली जिंदगी मेरे बेटे को दे दे। और ए अल्लाह अगर मेरे मुकद्दर में जिंदगी है और मेरे बेटे के मुकद्दर में मौत है तो मेरी जिंदगी उसे दे दे और मौत मुझे दे दे। बस ये चक्कर लगाते लगाते चारपाई के इर्द गिर्द दिल से निकली हुई दुआ थी। फिर तहज्जुद का वक्त और दुआ भी बाप की, निशाने भी लग गई, निशाने पे लग गई। फजर की अजान हुई, बस फजर के लिए बाबर मस्जिद की तरफ जाने लगा तो रास्ते में चलते चलते ही बीमारी का एहसास हुआ, बीमारी का एहसास हुआ। और फजर की नमाज के बाद कासिद इत्तला देने के लिए आया कि शहजादे की तबीयत अच्छी हो रही है, इफाका हो रहा है, उम्मीद की किरण है अब। और बस इधर सेहत बढ़ती गई, उधर बीमारी बढ़ती गई और हुमायूं के बजाय बाबर का जनाजा उठ गया, बाबर का जनाजा उठ गया। तारीख के औराक में ये वाकया है। तो कभी ऐसा भी होता है कि औलाद की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, औलाद की खातिर जान को कुर्बान कर देते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे वाकयात भी हैं, ईसार के ऐसे वाकयात भी हैं, इसके बहुत मुशाबे वाकया है, इसलिए दिल चाहता है कि अर्ज कर दूं। ईसार, ईसार का माना दूसरों को प्रेफरेंस देना। ये तो है ना, बाप ने अपने बेटे के लिए कुर्बानी दी और बाप ने अपने बेटे के लिए जो कुर्बानी दी उस पर हम अश-अश कर रहे हैं कि सुभान अल्लाह, अजीब अजीब। इसलिए कि हम अपने अंदर ये मोहब्बत का जज्बा अपनी औलाद के लिए नहीं पाते, इसलिए हमें बाबर का ये कारनामा बहुत अजीम शान कारनामा मालूम होता है, बादशाह है वक्त। लेकिन मेरे भाइयों ऐसे वाकियात भी है तारीख के औराक में कि एक अजनबी आदमी अजनबी आदमी के लिए ही दुआ करता है, अजनबी आदमी अजनबी आदमी के लिए। हमारे बर्रे सगीर का वाकिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, एक तालिब इलम एक मदरसे में पढ़ने के लिए आया और मुस्तनद वाकिया किताबों में लिखा है, पढ़ने के लिए आया बीमार हो गया। मोहतमिम साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मोहतमिम साहब कि उसका इलाज मुआलजा हो जाए, लेकिन नहीं हो सका, नहीं हो सका। और यही सूरत, मरज बढ़ता गया जूझू दवा की। बहुत रो रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं, बहुत इलाज करवा रहे हैं, जब देखा कि अब हाथ उठा लिए हैं तबीबों ने, ये भी तहज्जुद के वक्त उठे और तहज्जुद के बाद नमाज पढ़ी। खादिम पीछे से आया और वो सुन रहा है कि दुआ क्या कर रहे हैं। वो तहज्जुद के बाद दुआ में मशगूल हो गए मोहतमिम साहिब और उन्होंने कहा कि ये अल्लाह, ये गरीब उद्दियार मुसाफिर है जो पढ़ने के लिए आया है, बहुत दूर से पढ़ने के लिए आया है और बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब बचने के इम्कान बिल्कुल जीरो के बराबर है। ये अल्लाह, ये इस हालत में अपने मां बाप, अपनी बहनों, अपने भाइयों के बगैर मरेगा है? आखिरी लम्हात दाएं बाएं आगे पीछे कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। और फिर जब इसके मरने की खबर पहुंचेगी घर पर तो मां बाप पर क्या गुजरेगी? بہن بھائیوں پر کیا گزرے گی، دادا دادی نانا نانی، ہے کہ ہمارے بیٹے کا آخری وقت کیسا گزرا ہوگا، ہم خدمت نہ کر سکے، ہم قریب نہیں تھے. اس لیے اللہ اگر اس بچے کے مقدر میں زندگی ہے تو شفا دے دے، اور اگر اس بچے کے مقدر میں زندگی نہیں ہے، اس بچے کے مقدر میں زندگی نہیں ہے اور موت طے ہے، تو میرا بھی اسی عمر کا بیٹا ہے، اس کی بیماری میرے بیٹے کو دے دیجئے، میرے بیٹے کی زندگی اس کو دے دیجئے. اس لیے کہ میرا بیٹا مرے گا تو اپنے ماں باپ کے سامنے مرے گا، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان مرے گا، اور میرا بیٹا مرے گا تو ماں باپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا بیٹا کس حالت میں دنیا سے گیا ہے. اے اللہ میری یہ التجا سن، یا تو شفا دے دے، یا اس کی بیماری میرے بیٹے کو دے دے، میرے بیٹے کی زندگی اس کو دے دے. بہت روئے دھوئے، اذان ہوئی، فجر کے لیے گئی، ابھی تو مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص پیغام لے کر کے آیا کہ طالب علم کو افاقہ ہو رہا ہے الحمدللہ. ابھی یہ اپنی بات کہہ کر کے فارغ نہیں ہوا تھا کہ دوسرا آدمی گھر سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ خالہ آپ کو جلدی گھر بلا رہی ہے، اس لیے کہ بیٹا اچانک بیمار ہو گیا ہے، اچانک بیمار ہو گیا ہے. یہ تہجد کے وقت کی دعا، اور مغرب سے پہلے پہلے وہ لڑکا کھیلنے لگ گیا اور حضرت کے بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، یہ ضمناً بات آ گئی، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اس میں میرے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، میرے ان ساتھی رفقا علماء جو یہاں پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑا سبق ہے، یہ طلبا کے لیے بھی بڑا سبق ہے، اس لیے کہ یہ ابھی طالب علم ہیں، مستقبل میں علماء بنیں گے، اور عوام کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ یہ مدارس کا سلسلہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، یہ ایک عجیب و غریب برکت والا سلسلہ ہے، اور اس میں جو ہے محتمیم اور استاد اس کے دل میں اپنے طلبا کی اپنی اولاد سے زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے. وہ اسکول اور کالج کی طرح نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں، بس جاؤ پڑھو اور چلے جاؤ. پہلے تو پرانے زمانے میں تو میرے بچپن کی یہ بات ہے، اسکول میں جو ٹیچر ہوتے تھے اسکول میں، یعنی سیکولر ایجوکیشن میں، ان کو بھی بہت ہمدردی ہوتی تھی اپنے طلبا کے ساتھ، ہمدردی ہوتی تھی، وہ سختی بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، اور ماں باپ کے پاس بھی آ کر کے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے بیٹے کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں لیکن سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے. ہمدردی تھی، ابھی ہمدردیاں ختم ہو گئی، ہمدردیاں ختم ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، اصل جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ کہ آدمی جو ہے اپنی جان کی حفاظت کے، جان بہت محبوب اس کو، اہل و عیال بہت محبوب، عزت بہت محبوب، اور مال و اسباب بہت محبوب. ہوتا ہے زمین کی خاطر لڑ جاتا ہے، لوگ سمجھاتے بھی ہیں کہ بھئی جن سے تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے بڑے خطرناک لوگ ہیں، کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اس کا مطلب یہ کہ وہ طے کر لیتا ہے کہ اس زمین کی خاطر جان چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زمین نہیں جانے دوں گا. الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، کوئی جان کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی عزت کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی اہل و عیال کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی مال و اسباب کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ چار چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں میرے بھائیو. یہ 1400 سال کی تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایسے سینکڑوں واقعات نظر آئیں گے کہ یہ چار چیزیں جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں ایک انسان کے نزدیک، ایمان کی خاطر، ایمان کی خاطر مال و اسباب کو قربان کیا جا رہا ہے، ایمان کی خاطر اہل و عیال کو قربان کیا جاتا ہے، ایمان کی خاطر عزت کو قربان کیا جاتا ہے، اور ایمان کی خاطر جان کو بھی قربان کیا جاتا ہے. ایمان کی خاطر جان کو بھی قربان کیا جاتا ہے. حضرت ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالی، ان سے کہا گیا کہ بھئی اسلام چھوڑو، اسلام چھوڑو، اسلام چھوڑو. کہا کہ نہیں چھوڑوں گا، اسلام چھوڑو نہیں چھوڑوں گا، اسلام چھوڑو نہیں چھوڑوں گا. آگ جلائی گئی، اور آگ جلائی گئی اس کے اوپر ایک بہت بڑی دیگ رکھی گئی، اور تیل اس میں گرم کیا گیا، اور تیل گرم کیا گیا، اور ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالی کو کہا گیا کہ دیکھو اسلام چھوڑو ورنہ، اسلام چھوڑو ورنہ. انہوں نے کہا نا اسلام تو نہیں چھوڑوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا. دیکھو میرے بھائیو کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں, اسلام نہیں چھوڑوں گا. ان کو ڈال دیا گیا, ان کو ڈال دیا گیا اس میں گرم گرم تیل میں. لیکن شعر تو آپ نے سنا ہوگا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وہی ہوا, کچھ نہیں ہوا ان کو, کچھ نہیں ہوا ان کو. اور جب وہ مدینہ منورہ آئے اور یہ خبر یہاں پہنچ چکی تھی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ واقعہ ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے میری ان آنکھوں کو ایک ایسے شخص کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی جس کے ساتھ میرے اللہ نے وہی معاملہ کیا جو خلیل اللہ کے ساتھ کیا تھا. حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی غالباً پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مسیلمہ ایک کذاب کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اقرار کرتے ہو یا نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, اقرار کرتے ہو یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان فی اذنی سمما عن سماء ما تقول, تو جو بات کہہ رہا ہے اس کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں, یعنی میرے کان نہیں سن رہے. کیا کہا تو نہیں سنائی دیا. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا محمد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے رسول ہیں. تو کہا میں, تو کہا کہ ان فی اذنی سمما عن سماء ما تقول, تو کہا دیکھو قتل کر دوں گا, میں اللہ کا نبی ہوں کہ نہیں بولو. تو یہ بھی نہیں کہتے کہ تو اللہ کا نبی نہیں, یعنی اس سے بھی نچلے درجے کی بات کہ یہ بات تو میرے کان سن ہی نہیں رہے ہیں, میرے کان میں آتی ہی نہیں بات. حکم کیا ایک عضو کو کاٹ دو, ایک عضو کاٹ دیا گیا. کہا اب بولو میرے بارے میں, ان نفی اذنی سمما عن سماء ما تقول, دوسرا عضو کاٹ دو. ایک ایک انگ, ایک ایک عضو, ایک ایک لمب کاٹا جا رہا ہے. ایک کان کٹا, دوسرا کان کٹا, ناک کٹی, ہونٹ کٹا, دوسرا ہونٹ کٹا, آنکھ پھوڑی گئی, دوسری آنکھ پھوڑی گئی, انگلی کاٹی گئی, دوسری انگلی کاٹی گئی. اب خون بہنے کی وجہ سے پھر بالآخر انتقال ہو گیا, لیکن جب تک جسم میں جان رہی اور جب تک شعور رہا, جب جب بھی پوچھا گیا کہ کیا رائے ہے میری نبوت کے بارے میں, وہ یہی کہتے رہے کہ ان نفی اذنی سمما عن سماء ما تقول. حالانکہ میرے بھائیو یہ مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی کو جان کی دھمکی دی جائے, جان کی دھمکی دی جائے اور یقین ہو جائے کہ اگر میں یہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کروں گا تو میری جان چلی جائے گی, اور دل بالکل مطمئن ہو, دل میں عقیدہ بالکل ٹھیک ہو, زبان سے صرف بول رہا ہے جان بچانے کے لیے, تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جائز ہے. اگر وہ ایسا کہہ بھی دیتا کہ تو اللہ کا نبی ہے, اس سے کہ عضو تلف ہو رہا تھا, جان خطرے میں تھی, تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ رہے اور حق بات بولے. تو ان حضرات کو ایمان سے اتنی محبت تھی کہ شرعی حد میں رہ کر کے بھی اپنی زبان سے اس کے خلاف کوئی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان جو ہے یہ بہت ہی قدر و قیمت والی چیز ہے. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, ہم اللہ کو, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. آمنتو باللہ ہی, ہم نے آمنتو باللہ, اللہ کی میں نے تصدیق کی, اللہ کو میں نے مان لیا, کما ہوا جیسا وہ ہے, بی اسمائہ و صفاتہ, اپنے تمام ناموں کے ساتھ, اپنی تمام صفات کے ساتھ ہم نے یہ اعتقاد دل میں پیدا کر لیا کہ اس کا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں, صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کے بعد اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھیجا وہ بھی ہم نے مانا. ہم نے کہا آمنتو باللہ, میں نے اللہ کو بھی مان لیا, وہ ملائکتی ہی, فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتوں کو بھی مان لیا, وہ کتبی ہی, کتابوں کو دیکھا نہیں لیکن مان لیا, ورسول ہی رسولوں کو بھی دیکھا نہیں لیکن سب کو مان لیا. والیوم الاخر آخری دن آنے والا ہے اس کو بھی مان لیا بغیر دیکھے. والقدر تقدیر ذہن میں نہیں آتی عقل میں نہیں پھر مان لیا کہ اچھا ہو برا ہو سب اللہ کی طرف سے ہے. والباث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے پھر اس کی آگے ساری تفصیلات ہیں کہ حساب ہوگا پل صراط ہوگا جنت جہنم سب مانتے ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ کو ہم مانتے ہیں ایک ایک حرف کو ہم مانتے ہیں سمجھ میں آئے نہ آئے مانتے ہیں. الف لام میم ہے اس کی تفسیر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے پھر بھی ہمیں کوئی شبہ نہیں ہوتا جو آتا ہے ہم مان لیتے ہیں. کتنا بڑا احسان اللہ کا کتنا بڑا احسان. تو میرے بھائی یہ جو ایمان ہے ایمان اس کی حفاظت اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ. تو ایمان کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے بھائی ہے ایمان کی حفاظت کے کئی طریقے ہیں ان میں سے سب سے اہم اور سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے بڑا طریقہ کیا ہے جتنے زیادہ اعمال صالحہ زندگی میں ہوں گے فرائض واجبات حرام اور مکروہات تحریمیہ ان کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان میں دراڑیں پڑتی ہے ایمان کا فاؤنڈیشن کمزور ہوتا ہے. اسے یہ چار کام تو کرنے کے ہی نہیں اس لیے کہ فرض کو چھوڑا تو ایمان میں کمزوری آ گئی واجب کو چھوڑا ایمان میں کمزوری آ گئی حرام کیا ایمان میں کمزوری آ گئی اور یہ مکروہ تحریمی کو وجود دیا تو ایمان میں کمزوری آ گئی. اگر ہم روزانہ کرتے ہی رہیں گے ایسے غلط کام تو ایمان کمزور ہوتے 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 تو اتنا کمزور ہو جائے گا کہ موت سے پہلے جب شیطان آ کر کے ہمارے ایمان کی دیوار کو یوں گرائے گا تو وہ گر جائے گی. اور اگر ہم نے فرض کا اہتمام کیا واجب کا اہتمام کیا حرام سے اور مکروہ تحریمی سے بچنے کا اہتمام کیا تو نہ صرف یہ کہ عمارت کمزور نہیں ہوگی ابھی جتنی ہے اس سے زیادہ مضبوط ہوگی. اور پھر اور مضبوط کرنے کے لیے سنت پہ عمل کرو جتنی زیادہ سنتیں ہو سکے مستحبات پہ عمل کرو جتنے زیادہ ہو سکے نوافل زندگی میں لاؤ جتنا زیادہ ہو سکے. جتنے اعمال بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور جب ایمان مضبوط ہے مضبوط ٹف بہت مضبوط ہے ٹف ہے ایمان مضبوط ہے اسٹرانگ ہے تو شیطان اسے ڈیمولش نہیں کر سکے گا کچھ نہیں کر سکے گا وہ مضبوط ایمان. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ قبر میں کیا ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں میرے پاس آئے تو وہ دونوں مجھے کچھ پوچھے اس سے پہلے میں نے ہی ان دونوں کو پوچھ لیا کہ مر رب کو ماں وہ مجھے پوچھے مر رب کا اس سے پہلے میں نے پوچھ لیا کہ مر رب کو ماں کہ تم دونوں کا رب کون ہے بھائی تم بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ وہ فرشتے چلے گئے کہ اب ان کو کیا پوچھے. یہ ایمان کی عمارت جب اتنی پختہ ہوتی ہے تو کسی جگہ پہ آدمی متزلزل نہیں ہوتا. اور حضرت رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا تمہارا تو کہا کہ ان دونوں نے آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ مر ربک تیرا رب کون ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے پہلے سوال کا جواب دو تم دونوں آئے کہاں سے ہیں تو کہا ہم آسمان سے آئے ہیں تو کہ آسمان اور قبر میں فاصلہ کتنا ہے تو کہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے تو کہ جب تم آسمان سے چلے تھے تم کو پتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے کہا پتا تھا کہ ابھی تم کو پتا ہے کہا کہ پتا ہے تو کہ اتنے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے تم آئے اور تمہارے رب کو نہ بھول سکے تو میں تو 6 فٹ کا فاصلہ طے کر کے آئی ہوں میں کیسے اپنے رب کو بھول سکوں گی. ایمان مضبوط ہوتا ہے دنیا میں بھی کچھ نہیں ہوتا موت کے وقت بھی کچھ نہیں ہوتا قبر میں بھی کچھ نہیں ہوتا قیامت کے دن بھی کچھ نہیں ہوتا پل صراط پر بھی کچھ نہیں ہوتا ایمان جہنم سے بھی بچا لیتا ہے. تو ایمان کی خوب حفاظت کرو خود کے ایمان کی بھی حفاظت کرو اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کرو. اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کا طریقہ کیا ہے بھائی ان کو اعمال صالحہ پر لاؤ. اعمال صالحہ حکم کر کے نہیں یہ کرو وہ کرو یہ کیا کہ نہیں نماز پڑھی کہ نہیں 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 اس کی زندگی میں تربیت کرو ذہن سازی کرو ذہن سازی کرو کہ وہ خود اس کو اہم سمجھے है, बुराई से रोको, बुरी सोहबत से रोको, बुरे कामों से रोको, और अच्छी, अगर ये बच्चे ईमान इनकी जिंदगी में ईमान आए, शुकुक शुबहात से ये भी बच करके रहे। और दूसरा तरीका है सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, और सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। तो क्या करो, दूसरी चीज मुख्तसर तीन बातें बता रहा हूं ईमान की हिफाजत की। एक चीज तो यह कि आमाल, जितने अच्छे अच्छे आमाल होंगे और अच्छा तुझे अच्छा बना देगी, अच्छा अच्छी सोहबत, बुरी सोहबत बुरे, अगर ईमान जिनका मजबूत है उनके साथ बैठोगे तो हमारा ईमान भी मजबूत होगा। अहलुल्लाह के पास बैठो, अहले तकवा के पास बैठो, अल्लाह वालों के पास बैठो, उलमाए रब्बानीयीन के पास बैठो, खौफ खुदा वालों के पास बैठो, जिनका ईमान मजबूत है, उनकी सोहबत में जितना बैठोगे, उनके आगे पीछे दाएं बाएं जितने रहेंगे, उनकी मजलिसों में बैठ करके उनकी बातें जितनी सुनेंगे, उतना हमारा ईमान मजबूत होगा। इसलिए कि उनकी सोहबत में बैठते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमें अल्लाह याद आता है, हम महसूस करते हैं कि हमारे दिलों में अल्लाह का बनने का जज्बा पैदा होता है। तो ये दूसरी चीज ये है। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला शानों से बहुत ज्यादा दुआएं की जाए, दुआएं की जाए, अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की, हमारी नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत के लिए खूब दुआ की जाए। जब हम किसी को दफन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यना व मय्यतना, मय्यत के लिए दुआ हो गई, अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यना व मय्यतना, भाई ठीक है ना, व शाहिदिना व गाइबिना, इसमें भी मय्यत के लिए दुआ है, ये हर जुमले में मय्यत के लिए दुआ है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए और एक ही लफ्ज सिर्फ अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यना व मय्यतना और फिर दूसरों के लिए दुआ शुरू हो गई, अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यना व मय्यतना व शाहिदिना व गाइबिना। तो अगर जिस्म देख लो तो शाहिद है और रूह देख लो तो गाइब है कि नहीं, उसके लिए दुआ हो गई कि नहीं, اللهم في لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا تو وكبيرنا یہ سامنے ہے اس کے لیے پھر دعا ہو رہی ہے وذکرنا وانسانا پھر دعا ہو رہی ہے اس کے لیے مرد ہے تو بھی اور یہ پوری دعا میت کے لیے میت شامل ہے ہر دعا میں یہ جامع ہے دعا اور پھر جو ہے وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں یعنی میت کے لیے دعا کرتے ہوئے بھی ہر جنازے میں اپنے لیے دعا اللهم من احییته منا فَعَيْهِ عَلَى الْإِسْلَامِ اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اعمال صالحہ پر زندہ رکھنا یہ اسلام کا ترجمہ کیا ہے اعمال صالحہ پر زندہ رکھنا کیوں اسے کہ اعمال صالحہ ہی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے تو جب تک زندہ رکھے تو ایمان کی حفاظت کا سامان جمع کرنے میں زندہ رکھنا اور جب وہ وقت آ جائے تو وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ تو یہ آپ ہر فرض نماز کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ اللہم من احییته منا فحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو آپ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کیجیے سیدھا رکھیے وہب لنا من لدنک رحمہ اپنی طرف سے رحمت عطا کیجیے انک انت الوہاب آپ ہی دینے والے ہیں دیکھو یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے انت ولینا فی الدنیا والآخرہ آپ ہمارے ولی ہیں کارساز ہیں دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں توفنی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما اے اللہ مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں اعمال صالحہ کے ساتھ موت عطا فرما والحقنی بالصالحین اور نیکوں کے ساتھ مجھے ملا دے جو ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو یہ دعائیں اگر یاد ہو اللہم انا نسألوک حسن الختام اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما اور بھی طریقے ہیں خیرات بہت زیادہ خیرات کرنے سے بھی حسن خاتمہ ملتا ہے ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفئ میتۃ السوء صدقہ خیرات کرنا یہ بری موت کو دور کرتا ہے اور خیرات کے اندر کیا آ گیا خیرات کے اندر زکات بھی آ گئی تو زکات کو خوش دلی سے نکالو اسی طرح للہ خرچ کرو خوب جہاں کہیں موقع ملے غریبوں پر بیواؤں پر یتیموں پر طالب علموں پر علم پر مدارس پر مساجد پر مسافر خانوں پر غریبوں کے لیے گھر بنوانے پر کنویں کھدوانے پر جہاں کہیں موقع ملے خیرات کرو خیرات سے بری موت ٹلتی ہے اسی طرح جو ہے کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا تو اسے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. جو اس عمل کو کرے گا اسے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. جیسے جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, بس اتنا ہے بخاری شریف میں, اور بیہقی شریف کی روایت میں زیادتی ہے انک لا تخلف المیعاد. تو صرف انک لا تخلف المیعاد سے پہلے تک کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جو شخص اذان کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے, صرف اتنی دعا کی یہ فضیلت, تو اس کو حلت لہو شفاعت یوم القیامہ, اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو جائے گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس کے لیے کریں گے؟ ایمان والوں کے لیے کریں گے. تو جس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا. یہ چند نسخے ہیں, اللہ تعالی شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو, ایمان ہے ایمان, اور ایمان کی حفاظت میں عمل صالح, تو یہ دونوں چیزیں ہو گئی, ایمان بھی ہے اور ایمان کو بچانے کے لیے عمل صالح کی بھی فکر کر رہے ہیں, تو کیا ملے گا بھائی, کیا ملے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے لوگوں کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور اس کو کیا کہا, ذالک الفوز الکبیر, یہ دس از دا بگ سکسیس. میں نے فیکٹری کھولی اور بہت کامیاب ہوا, دکان میں بہت کامیاب ہوا, فلاں چیز میں بہت کامیاب ہوا. کہا کہ نہیں نہیں, ذالک الفوز الکبیر, یہ بڑی کامیابی ہے, یہ بڑی کامیابی ہے کہ جنت نصیب ہو جائے اور جہنم سے حفاظت ہو جائے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ کامیاب ہو گیا, یہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی شانہ ہو یہ کامیابی مجھے آپ کو نصیب فرمائے, اور اس کے لیے اعمال صالحہ کی خوب توفیق دے, ایمان کی خوب حفاظت کروائے, اور اللہ تعالی شانہ یہ نعمت اور یہ فکر اور یہ دولت مرتے دم تک ہمارے اندر بھی رکھیں اور قیامت تک ہماری نسلوں میں بھی جاری فرمائے. اور یہ فکر اور یہ کوشش اور یہ محنت اللہ تعالی شانہ پورے عالم میں عام فرمائے اور ہم سب کو اس کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.